لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عاب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ ہرگز نمیرت آتی دلش زندہ شد بھائی ہرگز نمیرت آتی دلش زندہ شد بھائی سب است برجرید عالم دوامے ماں اور کسی مفہوم کو دوسرے شاعر نے اردو میں یوں کہا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کتنے مسیحا کر دیا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام نیک رفت کا ضائع مکن نام نیک رفت کا ضائع مکن تا بمانت نام نیکت برقرار تا بمانت نام نیکت برقرار یعنی اپنے گزرے سے لوگوں کی یاد کو ضائع مت کرو ان کی یاد مناتے رہو تاکہ تمہاری نیک نامی بھی برقرار رہے تمہاری نیک نامی بھی باقی رہے سب سے پہلے ہمارا مل کر نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرشنا میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی خاطر حاضر کر لیں صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اعلی حضرت نے چاروں امام پر سلام بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شافعی مالک احمد امام حنیف چار باب امامت پہ لاکھوں سلام چاروں امام پر سرکار اعلی حضرت نے سلام پیش کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فقہی مسلک کے اعتبار سے احکام شرعیہ فرعیہ کے اعتبار سے چار مسالک ہیں مسلک امام اعظم ابو حنیفہ جن کو حنفی مسلک کہا جاتا ہے مسلک امام شافعی جس کو شافعی مسلک کہا جاتا ہے مسلک امام مالک جس کو مالکی مسلک کہا جاتا ہے اور مسلک امام احمد بن حنبل جس کو حنبلی مسلک کہا جاتا ہے ان چاروں مسلک میں آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی مسلک کے ماننے والے پائے جاتے ہیں تو وہ ہے مسلک حنفی یعنی امام اعظم کا مسلک ساری دنیا کا جائزہ لو آپ پورے ورلڈ کا تو پوری دنیا کا جائزہ لینے کے بعد آپ اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مسلک مقبول و محبوب ہے جس کی لوگ پیروی اور اتباع کرتے ہیں تو وہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے اس سے بھی یہ اندازہ لگتا ہے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک جو ہے وہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں بھی مقبول محبوب اسی لیے ساری دنیا کی اس کی طرف رغبت ہوئی اور توجہ ہوئی اور اس کے بعد آپ کا مسلک جو ہے وہ پھیلتا اور مقبول ہوتا چلا گیا حضرات آج شعبان المعظم کی دوسری قبر ہے. سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سن 60 ہجری میں ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں یا 46 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو اس طریقے سے تقریباً 90 سال تک آپ نے جو ہے دین مدین کی خدمت میں پوری زندگی بسر کی. 90 سال میں جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے 15 سال کا وہ چھانٹ بھی دیں آپ تو بھی کم سے کم 80-85 سال جو ہے اور 75-80 سال جو ہے وہ دین کی خدمت آپ کی نظر آتی ہے. سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجم ممالک میں پیدا ہوئے, عربی النسل نہیں, فارس کے رہنے والے. آپ کے آبا و اجداد جو تھے وہ ایران اور فارس کی طرف کے افغانستان کے جہاں فارسی زبان بولی جاتی تھی اس علاقے کے رہنے والے تھے. آپ کے دادا زوتی وہ ملک فارس کے رہنے والے تھے. جب سیدنا مولانا کائنات علی مدلہ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دارالخلافت کو مدینہ شریف سے کوفہ کی طرف منتقل کیا اور کوفہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز بن گیا, دارالحکومت بن گیا, دارالسلطنت بن گیا, تو بہت سارے لوگ دوسرے علاقے سے ہجرت کر کے وہاں آ کر کے بسنے لگے. چنانچہ اسی زمانے میں حضرت زوتی جن کے بارے میں سرکار امام اعظم کے معاندین اور مخالفین نے یہ بھی ایک روایت کر کے مشہور کیا کہ ان کے دادا امام اعظم کے دادا زوہی جو تھے وہ غلام ہو گئے تھے, ان کو کسی نے فروخت کر دیا تھا, بیچ دیا تھا گرفتار کر کے. اس کے بعد ایک عورت نے خریدا تھا, پھر اس نے جو ہے بلا کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا اور اپنے موالات میں شامل کر لیا. مگر تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعصب کی بنیاد پر اور زبردستی سرکار امام اعظم کو غلام دادا ثابت کرنے کے لیے ان کے متعصبین نے, ان کی محافظین نے یہ روایت کری. تحقیق کرنے کے بعد یہ روایت غلط ثابت ہوتی ہے اور سرکار امام اعظم کے ایک پوتا نے بھی اس کی تردید کیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے. ہمارے آبا و اجداد کبھی غلامی کی زنجیر میں نہیں جکڑے گئے, ہمارے آبا و اجداد کبھی غلام نہیں رہے. ہمارے دادا پر دادا زوبی جو ہیں وہ ہجرت کر کے البتہ وہاں سے حضرت علی کی محبت میں کوفہ آ گئے تھے اور حضرت علی سے بڑی محبت تھی. چنانچہ جب امام اعظم کے والد گرامی حضرت ثابت پیدا ہوئے وہی کوفہ میں, تو ان کے دادا زوبی جو حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے وہ اپنے بیٹے کو ثابت کو لے کر کے حضرت علی کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور ان کے لیے دعائیں خیر فرمائے. تو حضرت علی نے حضرت ثابت یعنی امام اعظم کے والد کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا فرمایا, یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایسا بچہ ان کی نظر جاری فرمائے کہ جو دین کی بڑی خدمت کرے. تو علماء کا یہ قیاس ہے کہ یہ دعا جو ہے حضرت علی کی امام اعظم کی شکل میں پوری ہوئی اور امام اعظم کے حق میں یہ دعا ثابت ہوئی. اور صحابہ کرام نے یہ بھی حدیث بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تمام ممالک کا تذکرہ ہو رہا تھا, دین کی بات چل رہی تھی, تو اس موقع پر سرکار نے یہ برجستہ فرمایا کہ لو کان العلم علی ثریا, اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو پارس کا ایک لڑکا جو ہے اس کو وہاں سے جا کے حاصل کر لے گا. پارس کا ایک لڑکا جو ابنائے پارس میں سے ہوگا وہ ثریا پر جا کر کے اس علم کو حاصل کر لے گا. صحابہ تابعین نے جب اس کی تصدیق کیا, جب امام اعظم کی ولادت ہو گئی اور علم دین حاصل کر کے انہوں نے علم دین کو پھیلانا شروع کیا, تو تابعین زمانے میں تھے انہوں نے کہا کہ میرے آقا کی حدیث امام اعظم کی شکل میں آج ثابت نظر آ رہی ہے. میرے آقا نے جو فرمایا تھا وہ یقیناً 100% امام اعظم ابو حنیفہ پر ثابت آ رہی ہے کہ انہوں نے علم دین کو اس طریقے سے حاصل کیا, اس کے بعد علم دین کو پھیلایا اور علم فقہ کو تدوین کر کے, علم فقہ کی ایجاد کر کے اور اس کے بعد احکام شرعیہ فرعیہ کو, مسائل شرعیہ کو اس طریقے سے عام و عام کر دیا کہ عام مسلمانوں کے لیے مسائل کا سیکھنا اور فراہم کرنا آسان ہو گیا. اور یہ مہربانی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا, کہ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. کیوں نہ ایسا ہو کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایک جماعت ایسی نکلے جو دین کے معاملے میں سمجھ یعنی علم فقہ کو حاصل کرے, دین کی سمجھ حاصل کرے, احکام شرعیہ فرعیہ کو حاصل کرے اور لوٹ کر لوگوں کو بتائے, مسلمانوں کو سنائے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور احکام شرعیہ پر عمل کریں. تو اس میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ تفقہ فی الدین سے مراد یہی ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا یعنی علم فقہ کو حاصل کرنا. تو بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا اس آیت سے جو ہے وہ فرض ثابت ہوا, اور بقدر ضرورت کے علاوہ علم دین حاصل کرنا فرض کفایہ ثابت ہوا. اتنی مقدار میں علم دین حاصل کرنا, دین کی سمجھ حاصل کرنا, احکام شرعیہ کو یاد کرنا, اس سے وہ تمام ضروریات دین کو سمجھ لے, نماز طہارت نماز روزہ حج زکات کے بقدر ضرورت جو مسائل ہیں اس کا سیکھنا گویا ہر مسلمان پر فرض ہو گیا. لیکن پورا مکمل عالم دین بننا, فاضل بننا, مفتی بننا, محدث بننا, یہ سب کا ہے, یہ فرض کفایا, یہ فرض عین نہیں ہوا, یہ فرض کفایا ہوا. تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ہے کہ ہم جتنا بھی ان پر ناز کریں حکم ہے. وہ رسول پاک کا ایک عطیہ ہے, رسول پاک کے فیضان کرم کا ایک نمونہ ہے کہ ان پر اللہ و رسول کا ایسا کرم تھا, ایسا احسان تھا, ایسا فضل تھا کہ جتنی زیادہ مخالفت کی گئی امام اعظم اس نے مکے سے لے گئے, جتنے ان کے مسلک کی مخالفت کی گئی تعصب اور حسد بڑھتا گیا اتنے ہی امام اعظم آؤ چمکتے چمکتے چلے گئے اور ان کا مسلک جو ہے وہ روز بروز پھیلتا ہی چلا گیا. یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کے اندر مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پھیل گیا اور ہر بھی جو ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں آج بھی الحمدللہ پائے جا رہے ہیں. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے اور خاندانی پیشہ کپڑے کی تجارت تھی. آپ کے والد حضرت ثابت جو ہیں وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, لہذا کپڑے کی تجارت آپ نے بھی شروع رکھی اور اس کو بند نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ نے کئی صحابی سے ملاقات کی, حضرت حذیفہ بن یمان, حضرت سلمان فارسی بعض روایت کے مطابق, اور ایک اور صحابی ہے, تین چار صحابی سے آپ کی لقاء ملاقات ثابت ہے. اور تابعی کا تو دور ہی تھا, تابعی تو بے شمار تھے, آپ خود تابعی ہیں. جب صحابی سے ملاقات ثابت ہو گئی تو آپ تابعی ہو گئے نا. صحابی ان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی, سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نابینا تھے تو سرکار کو دیکھا نہیں مگر سرکار کی محفل میں پہنچے, ملاقات کیا, مصافحہ کیا, اور سرکار سے لقاء ثابت ہے تو وہ صحابی ہے. اور جس کی لقاء جس کی ملاقات صحابی سے ثابت ہو جائے وہ تابعی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات صحابی رسول کئی صحابی سے ثابت ہے, لہذا اس اعتبار سے آپ جو ہے صحابی تابعی ہوئے, تابعی ہوئے صحابی سے ملاقات کرنے والے, لہذا تابعی کا دور تھا. اور حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے آپ کی, وہ دور تھا. پھر ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں بزرگوں سے بڑی عقیدت بھی آپ کی اور ان دونوں بزرگوں سے آپ نے علم دین بھی حاصل کیا اور روحانی فیضان بھی حاصل کیا. اور اس زمانے میں جتنے بھی اکابر تابعی تھے, حضرت ابو قتادہ اور ان کے ہم مصر جتنے بھی تھے, ان سب کے پاس جا کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا. خاص طور سے آپ نے حضرت حماد کو اپنا استاد بنایا اور ان کے ذریعے آپ نے زیادہ زیادہ علم دین حاصل کیا. وہ دور تھا کہ اس وقت تک جو ہے قرآن و حدیث ہی مسلمانوں کے لیے کافی تھے مسائل کو سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. مگر اسلام پوری دنیا کے اندر سن 80 ہجری تک پھیل چکا تھا, پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا, وہ ہر طرف پہنچ گیا. اب جب اسلام عجم ممالک میں پہنچ گیا جو عربی بالکل نہیں جانتے, اسی لیے حجاج بن یوسف نے جو ہے قرآن شریف پر احرام لگوایا کہ اب قرآن عجم ممالک میں جائے گا, جو بیچارے عربی نہیں جانتے ہیں تو وہ کہاں زبر پڑھیں گے, کہاں زیر پڑھیں گے, ان کے لیے احرام لگانا ضروری. تو اس نے حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان سے کہلوا کر کے, اور عبد الملک اس وقت خلیفہ بنا ہوا تھا, مروان کا بیٹا, اس کے ذریعے کہ اس نے جو ہے اس کو حجاج بن یوسف کو آڈر دیا کہ تم یہ کام کرو. عبداللہ احمد دوئی جو حضرت علی کے شاگردوں میں سے تھے, وہ عربی میں عربی گرامر کے بہت ماہر تھے, ان کو لیا اور نحو کا موجب اول بھی اسی کو کہا جاتا ہے عبداللہ احمد دوئی کو, لہٰذا اس کو لے کر کے حجاج بن یوسف نے پورے قرآن پر اعراب لگوایا یعنی زبر زیر لگوا دیا اور اس کے بعد اس کو عجم میں بھیجا. اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ صحابہ نے قرآن کو نبی سے سمجھا اور تابعی نے حدیث کو قرآن کو صحابی سے سمجھا. اب صحابی کا دور ختم ہو رہا ہے, تابعی کا دور آ گیا اور اسلام دوسرے علاقوں میں پھیل رہا ہے, مسائل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں, جزئی مسائل, مسائل کے جزئیات پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب لوگ مسائل شریعہ پر عمل کیسے کریں گے؟ قرآن سمجھنے والے گئے, حدیث سمجھنے والے رخصت ہو رہے, اب کون سمجھے گا اس کو, کون مسائل کو نکالے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو حدیث کے سمجھنے والے, قرآن کے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ مسائل کو نکال دیں اور احکام شریعہ کو لوگوں کے سامنے الگ کر دیں, خاص طور سے وہ احکام شریعہ جن کا تعلق جو ہے وہ فروعی مسائل سے ہے, طہارت, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ جو فروعی مسائل ہیں ان فروعی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کر کے, استنباط کر کے اور اس کے بعد پھر ان مسائل کو استخراج کر کے جب ایک جگہ جمع کر دیں گے تو مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, ورنہ ہر مسلمان کی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ حدیث کے ذریعے مسائل کو نکال سکے, وہ قرآن کے ذریعے مسائل کو نکال سکے. اس لیے تدبیر فقہ کی ضرورت پیش آئی اور اس کی طرف لوگ قدم بڑھانے میں ڈرتے تھے, تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت میں یہ سلف لکھا ہوا تھا, آپ آگے بڑھے اور آپ نے علم فقہ کی تدبین کی اور آپ کو اس کا مدبر اول ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استعمال کیا اور اس کے بعد پھر مسائل کا استعمال کر کے اس کو کتابی شکل میں آپ نے ایک جگہ الگ کر دیا, اسی کا نام علم فقہ ہوا. تو علم فقہ وہی احکام شرعیہ پڑھیا ہے جن کو ادلہ شرعیہ سے یعنی قرآن, حدیث, اجماع امت اور قیاس, ان چاروں ادلہ شرعیہ سے, ادلہ اربعہ سے ان بزرگان دین نے جمع کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے مسائل کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. آج غیر مقلد خبیث یہ کہتا ہے کہ یہ علم فقہ کی ایجاد جو ہے وہ بدعت ہے, اس لیے کہ یہ نہ رسول پاک کے زمانے میں ہوئی اور نہ صحابہ کے زمانے ہوئی, یہ تو تابعین کے زمانے میں ہوئی اور امام اعظم نے اس کو اختراع کیا معاذ اللہ. یہ بدعت جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے. یہ کس کا اسلام ہے؟ غیر مقلدین جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم ان کو اہل حدیث کہتے ہیں, وہ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں مگر ہم ان کو بدعقیدگی یا گمراہی کی بنیاد پر اہل حدیث کہتے ہیں. یہ اہل خبیث ہے, اہل خباثت ہے, یہ خود گمراہ ہے, یہ خود سب سے بڑے بدعتی اور گمراہ ہے اور یہ امام اعظم پہ الزام لگاتے ہیں. ارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی ایجاد کر کے کوئی الگ سے کام نہیں کیا ہے, بلکہ قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تفقہ ہو پھر دین ہے, ایک جماعت نکلے جو علم دین فقہ حاصل کرے, جس علم دین کی تدوین کر کے, فقہ کی تدوین کر کے امام اعظم نے قرآن کی سہایت سے عمل کر کے دنیا کو بتایا کہ تم لوگوں نے صرف قرآن کو پڑھا اور ہم نے قرآن کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور اس پر عمل کر کے علم فقہ کی ایجاد کر دی. یہ اس میں قرآن کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت نکلے جو دین میں فقہ حاصل کرے, دین میں سمجھ حاصل کرے اور اس کے بعد پھر اس کو لوگوں تک پہنچائے, لوگوں تک بتائے. تو ہم نے قرآن کو سمجھا, ہم نے حدیث کو سمجھا اور اس کے بعد ہم نے اس سے مسائل کو نکال کے لوگوں تک پہنچا دیا, تو قرآن کی ہدایت پر ہم نے عمل کرنے کا شرف حاصل کیا, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اور حدیث پاک میں پھر میرے آقا نے خود فرما دیا کہ میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس مسلمان کے بارے میں خیر کا, بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ اور دین کا عالم بعمل بنا دیتا ہے, دین کا عالم بنا دیتا ہے. یہ طرف حاصل ہوا اور یہ ایک فقیہ کا کتنا بڑا اثر ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ نے بھی سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ، ایک عالم دین، ایک مجتہد شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ بھاری، یعنی شیطان 1000 عبادت کرنے والے عابد صوفی سے، جاہل صوفی سے نہیں کرتا جتنا کہ ایک عالم دین اور ایک فقیہ سے شیطان کرتا ہے. ایک طرف 1000 جاہل صوفی پرہیزگار آتے نماز کرنے والا جاہل صوفی ہے مگر شیطان سے نہیں گھبراتا، مگر ایک عالم سے وہ اتنا کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ کہتا ہے شیطان، روایتوں میں آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ شیطان اپنے جیلوں میں اپنے شاگردوں میں اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بچے کو علم دین حاصل کرنے سے روک دے. جب اس کا تخت لگتا ہے ابلیس کے بادشاہ کا، تو سب کے کارنامے کا جب جائزہ لیتا ہے تو کوئی کہتا ہم نے چوری کروا دیا، کسی نے بنا ڈکیتی کروا دیا، زنا کروا دیا، شراب پلوا دیا، فلاں سے فلاں گناہ کروا دیا، بڑے سے بڑا گناہ کروا دیا، قتل کروا دیا، بھائی کو بھائی سے قتل کروا دیا، بڑے سے بڑا گناہ کروا دیا. شیطان خوش نہیں ہوتا ہے. ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹے بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا. شیطان کا بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا، تم نے سب سے بڑا کام کیا. دوسرے جو شیطان تھے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ لوگوں سے کروائے تھے، اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے اتنا بڑا بڑا گناہ کروا دیا، آپ ہم کو داد نہیں دیے، ہم سے خوش نہیں تھے، اور اس نے چھوٹے سے بچے کو مکتب جانے سے روک دیا، تو اس سے اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہو. تب اس شیطان کے بادشاہ نے جواب دیا، ارے بے وقوف، یہ چھوٹا بچہ جب مدرسہ جاتا رہے گا، علم دین حاصل کرے گا، تو ایک دن عالم بن جائے گا، اور جب ایک دن عالم بن جائے گا تو پھر یہ خود بھی ہدایت پائے گا اور ہزاروں کو ہدایت دلائے گا، ہماری ساری محنت میں پانی چل جائے گا. لیکن اگر یہ بچہ جاہل آ جائے گا، تو اگر یہ عابد بھی بن جائے، صوفی بھی بن جائے، تو اس کو گمراہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اگر اس کی تم کو مثال سمجھنی ہے تو جاؤ فلا جنگل میں، صوفی ہے وہ، اتنے زمانے سے اتنے سال بیمار کر رہے ہیں، اور فلاں محلے میں ایک عالم ہے، ان کے پاس جاؤ، یہ شیشی لو، اور جاہل صوفی کے پاس جا کے کہو کہ چھوٹی سی شیشی کے سوراخ میں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساتوں آسمان کو داخل کر سکتا ہے یا نہیں. دیکھو دونوں کا جواب کیا ملتا ہے، اسی میں تم کو فرق سمجھ میں آ جائے گا، جاہل عابد اور عالم دونوں کا فرق کیا ہے. چنانچہ وہ جاہل صوفی کے پاس گیا جو تقریباً 40 سال سے جنگل میں وار کر رہا تھا. شیطان نے کہا کہ صوفی صاحب، عابد صاحب، یہ بتائیے آپ تو بڑے زمانے سے اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سے کنارہ کش ہیں، رات و دن اللہ کی بات میں لگے ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس شیشی کے منہ میں، سوراخ میں، ساتوں آسمان کو گھسا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو صوفی صاحب نے کہا دیکھیے ذرا بھائی، دیکھیے، دیکھا اتنی چھوٹی، ارے بے وقوف، کتنا آسمان اتنا بڑا اور چھوٹی شیشی اتنی چھوٹی، اس میں کیسے سات آسمان گھسے گا، اس میں تو ایک ستارہ بھی نہیں گھسے گا، اس میں یہ آسمان کیسے گھسے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو اللہ کی قدرت سے انکار ہو رہا ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے، اللہ اگر چاہے، یعنی اللہ کی قدرت میں یہ بات ہے کہ نہیں، مگر چونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کا ذہن اس طرف نہیں کیا کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ بول رہا ہے، اس نے صرف یہ سمجھا کہ شیشی میں گھسنے کی بات ہے، اب گھسانے والے کو نہیں دیکھ رہا ہے. چنانچہ اب وہ آیا پھر عالم کے پاس، عالم کے پاس آیا تو کہا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساتوں آسمان کو اس شیشی کے سوراخ کے ذریعے شیشی میں گھسا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے ظالم، تو اللہ کی قدرت کی بات کرتا ہے، اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ یہ شیشی کے سوراخ تو بہت بڑا ہے، اگر وہ سوئی کے سوراخ میں چاہے تو ساتوں آسمان نہیں، ساتوں آسمان کیا پوری کائنات خود ہو جاتا، پوری کائنات کو ملا دل کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے، وہ اللہ کی قدرت کی بات کرتا ہے، اس کی قدرت کو کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. یہ تھا علم کا جواب، عالم کا جواب. چنانچہ اب وہ پہنچا، اس نے کہا ہمارے بادشاہ، ہم نے مان لیا آپ کی بات، واقعی میں جاہل صوفی کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان ہے، مگر عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم کام ہے علم دین حاصل کرنا اور علم دین کو پھیلانا. یہ کام سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن بھی اتنا وسیع دیا تھا. ہاں، غیر مقلدین خبیر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ حدیثیں یاد نہیں تھی اور زیادہ تر مسائل انہوں نے صرف اپنے قیاس سے استنباط کیا ہے. جہاں تک حدیث کی بات ہے، یہ الزام روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 100,000 سے زیادہ حدیثیں اسناد کے ساتھ سند کے ساتھ یاد تھی، سند کے ساتھ 100,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. اور جن کو 100,000 حدیث زبانی سند کے ساتھ یاد ہو وہی اصل میں محدث ہوا کرتا ہے. تو سرکار امام اعظم باقاعدہ محدث بھی تھے، مگر پھر ان کا سوال یہ کہ جب محدث تھے 100,000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھی تو انہوں نے روایتیں کیوں نہیں کی، سوال یہ ان کا. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ روایت کرنا ایک الگ کام ہے، حدیث یاد کرنا ایک الگ بات ہے، دونوں الگ الگ کام ہیں. حدیث یاد کرنا ایک الگ کام ہے، حدیث کی روایت کرنا ایک الگ کام ہے. حدیث کی کو یاد کیا انہوں نے اس لیے تاکہ زیادہ زیادہ علم دین حاصل ہو اور اس کے ذریعے زیادہ مسائل کام استعمال کرے، اور روایت اس لیے کی کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاط اور تقوا کی اس اعلیٰ منزل پہ تھے کہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کسی حدیث کی روایت میں ہم سے کوئی ضعف ضعیف راوی ثابت ہو جائے اور میری طرف جو ہے اس کا گناہ ہو جائے. اس لیے آپ کی احتیاط اور تقوا کا یہ تقاضا تھا، اسی احتیاط اور تقوا کی بنیاد پر آپ نے اپنی طرف سے روایتیں نہیں بیان کی، چند حدیثوں کی روایتیں آپ نے کی. یہ احتیاط اور تقوا تھا، کیونکہ جب حدیث میں جتنا ہی زیادہ راویوں کا سلسلہ دراز ہوتا ہے اس میں اتنے ہی تغیر و تبدیلی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنے کم فاصلے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ حدیث کی سند جو ہے وہ پختہ سے پختہ ہوتی ہے. اسی لیے خلاصیات جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور راوی کے درمیان جو ہے صرف 2 یا 3 راویوں کا فرق ہو تو یہ قریب کا زمانہ ہوتا ہے، اور زیادہ راوی نہیں ہونے سے حدیث کے اندر کوئی گڑبڑی کا امکان نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر زیادہ سے زیادہ راوی ہو جائے، بہت طویل زمانہ بیان کیا جائے، تو اس میں تغیر تبدل تبدل کا امکان ہو جاتا ہے اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے شبہات بڑھ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے سرکار امام اعظم نے اسی احتیاط و تقوا کی بنیاد پر زیادہ حدیثوں کی روایت نہیں کی، اور زیادہ روایت نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کو حدیث بھی یاد نہیں تھی. بہت سارے راوی آنے حدیث ہیں، بہت سارے محدثین ہیں جن کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی، مگر روایت انہوں نے بہت کم کی، بہت حدیثوں کی. جتنی حدیثیں یاد تھی اتنی روایتیں نہیں کی. ارے خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 400,000 سے زیادہ حدیث یاد تھی زبانی، 400,000 سے زیادہ حدیث یاد تھی. اور حدیث بخاری شریف میں کتنی حدیث لکھا انہوں نے، 6,775 حدیثوں کو جمع فرمایا، 6,775 حدیثوں کو آپ نے صرف جمع کیا ہے. 400,000 جس کو زبانی یاد ہو، 400,000 حدیث میں سے 100,000 بھی نہیں، 50,000 بھی نہیں، ارے 2,500 نہیں، صرف 6,775 ہے. بتاؤ 8,000 بھی پورا نہیں ہے، 7,000 بھی پورا نہیں ہے، 5,000 بھی کچھ کم ہے. تو یہ کیا تھا؟ احتیاط اور تقوا، احتیاط اور تقوا کی بنیاد پر. خود ان کو اتنی حدیثیں یاد تھی، اس کے باوجود جس میں ذرہ برابر شبہ ہوا اور استخارہ میں جس کی تائید نہیں ہوئی اس کو آپ نے نہیں لیا، اور چھانٹتے چلے گئے 400,000 میں سے چھانٹتے صرف 6,775 حدیث کو آپ نے بخاری شریف میں جمع کیا. یہ صرف احتیاط اور تقوا کی بنیاد پر. اسی طریقے سے بلا شبہ سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، امام بخاری کو امام شافعی کے مخلف، امام شافعی کا زمانہ پائے، اور امام شافعی کی پیدائش اس دن ہو رہی ہے جس دن سرکار امام اعظم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. امام اعظم کا جس دن وصال ہو رہا ہے اس دن سرکار امام شافعی کی پیدائش ہو رہی ہے. امام شافعی جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، حضرت امام محمد کے شاگرد رشید ہیں، زیادہ علم انہوں نے حضرت امام محمد سے حاصل کیا ہے امام شافعی نے. تو گویا کہ امام اعظم کے پوتا شاگرد ہوئے، کیا ہوئے؟ پوتا شاگرد ہوئے امام شافعی، شاگرد کے شاگرد ہوئے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی ٹھنڈے دماغ تھے، کسی بھی مسئلے کا جواب دیتے تھے، چاہے کیسا بھی پیچیدہ مسئلہ کوئی پوچھے. چنانچہ آپ کی ذہانت کی دو مثال میں دیتا ہوں، کیونکہ وقت بھی اب قریب ہوتا جا رہا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، سرکار امام اعظم کے فضائل کے لیے تو چند باتیں کہہ دینا ہی کافی ہے. اور آج کل لوگ، یہ بھی وہابی لوگ، غیر مقلد لوگ جو امام اعظم کو خود مانتے نہیں، وہ دوسرا بہانہ بنا کر کے ہم سنیوں پر بہنوں پر کیا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم کا عرس بڑے پیمانے پہ مناتے ہیں، اور جو ان سب کے امام ہیں امام اعظم ان کا عرس مناتے ہی ہیں، یا مناتے بھی تو بہت چھوٹے پیمانے پر خالی فاتحہ کر دیتے ہیں. جو غوث اعظم کے بھی پہلے کے ہیں ان کے بھی امام ہیں، امام غریب نواز کے بھی امام ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی امام ہیں، مفتی اعظم کے بھی امام ہیں، ان کا عرس یہ لوگ مناتے ہی نہیں ہیں، اور مناتے بھی ہیں تو بہت چھوٹے پیمانے پر. یہ الزام ہمارے اوپر ہے، اور یہ اسی وجہ سے کہ واقعی میں لوگ جو ہے اس کی طرف توجہ کم دے رہے ہیں، اور جتنا اعلیٰ پیمانے پر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جانا چاہیے اتنا اعلیٰ پیمانے پر واقعی ہم نہیں منا پاتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ان کی عقیدت میں کوئی کمی ہے یا ماننے میں کوئی کمی ہے، کیونکہ ماحول ایسا نہیں بنا، اس وجہ سے جو ہے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے امام اعظم کی عقیدت کو فراموش کر دیا ہے، یا سرکار امام اعظم کا مرتبہ منصب ہمارے نظر گاہوں میں اور اعظم سے اور غیر نما سے کم ہے، اعلیٰ حضرت سے کم ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یاد منانا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کی عظمت کو تسلیم کرنا ایک الگ بات ہے. چنانچہ سرکار امام اعظم کی ذہانت کیسے اندازہ لگائیے کہ ایک شہریہ نے یہ چیلنج کیا کہ کوئی نہیں ہے جو خدا کی وجود کو ثابت کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے اور وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کی مشنری اسی کے ذریعے چل رہی ہے، یہ کوئی ثابت کر کے دکھائے. زہریہ نے چیلنج کیا، بہت سارے علماء تھے اس زمانے میں بھی، مگر سب پیچھے ہٹے، سب نے کہا امام اعظم کو اس بات کی اطلاع دی ہے، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی. چنانچہ آپ نے فرمایا چیلنج قبول ہے، اور دہیا لکھاؤ فلاں جگہ مناظرے کے اسٹیج پر آ جائے فلاں تاریخ کو اتنے بجے، تاریخ اور مناظرے کا وقت طے ہو گیا. جو مناظرے کا وقت طے ہوا اس وقت متعینہ سے آپ چند منٹ تاخیر سے پہنچے. وہ دہریہ پہلے پہنچ گیا تھا اسٹیج پر اور تال ٹھوک رہا تھا، اور جس سے ٹائم ہو گیا تو کہا دیکھو امام اعظم ڈر گئے، ڈر کے مارے نہیں آئے، ٹائم چینج ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا تھوڑا صبر کرو، بس اتنے میں امام اعظم تشریف لائے. آپ ہی اس نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ وقت کے پابند کیوں نہیں، جو وقت آپ نے متعین کیا اس کی پابندی آپ نے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، راستے میں جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک ندی تھی، ندی کے کنارے درخت تھے، ندی میں کوئی کشتی نہیں تھی، تو اب میں اس بار کیسے آتا؟ میں کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی کشتی آئے تو اسے میں اس بار آ جاؤں. اتنے میں دیکھا کہ ندی کے کنارے جو درخت کھڑے تھے وہ خود بخود کٹے اور گر گئے، اپنے آپ کٹ گیا، پھر اپنے آپ تختے تیار ہو گئے، پھر اپنے آپ وہ تختے آپس میں مل گئے، اور پھر اس کے بعد وہ کشتی تیار ہو کر کے اپنے آپ چلنے لگی. وہ آٹومیٹک کشتی، آٹومیٹک اس کو بولتے ہیں، آٹومیٹک کشتی تیار ہو گئی. دہریہ چیخنے لگا، دہریہ چیخنے لگا، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ صاف جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ درخت نظر کاٹنے والے کے کٹ جائے، تختہ بغیر چیرنے والے پر ہی گر جائے، اب کشتی بغیر کسی چلانے والے کی کشتی اپنے آپ کشتی چلے پانی کے اندر، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب تک کاٹنے والا نہیں ہوگا درخت نہیں کٹے گا، اور جب تک کہ تختہ چیرنے والا پر ہی نہیں آئے گا تختہ نہیں تیار ہوگا، جب تک کہ کشتی کو چلانے والا ملاح نہیں ہوگا کشتی نہیں چلے گی. تو آپ نے فرمایا تو مناظرہ میں نے جیت لیا، امام اعظم نے فرمایا مناظرہ میں نے جیت لیا، کہ جب ایک درخت جو ہے بغیر کاٹنے والے کے نہیں کر سکتا، ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل رہا ہے. معلوم ہوا کہ بے شک دنیا کا چلانے والا کوئی ہے، اور اسی کا نام خدا وحدہ لا شریک ہے. زہریہ آپ کی اس عقلی نشی کو دیکھ کر کے قدموں سے گرا، اور فوراً جو ہے صاحب ہو کر کے کلمہ پڑھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا. اگر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث سے دلیل دینے جاتے تو وہ اس کے اندر نقص نکالتا رہتا، ماننے سے انکار کرتا رہتا، اور کئی دن بھی مناظرہ چلتا تو وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا. لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اس کو اپنی دلیل سے ہی دیر کیا سکتا ہے, اپنی دلیل سے یہ فوراً لاجواب ہو جائے گا. تو آپ نے وہی کیا, اور جیسے آپ نے اپنی دلیل پیش کی پر فوراً وہ لاجواب ہوا اور قدموں کو گر کر کے توبہ کیا, اور اس کے بعد ہدایت پا گیا, مسلمان ہو گیا سبحان اللہ. تو یہ سرکار امام اعظم کی ذہانت تھی. ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی بیٹی کی جہیز میں دنیا کی ہر چیز دے دیں گے. اب یہ تو قسم کھا لیا, اب بیٹی کی شادی کا وقت آ گیا, ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دنیا میں کتنی چیز ہے. دیکھیے کہاں ہے, ابھی تو یہ بھی تفصیل نہیں معلوم کہ دنیا میں کتنی چیز ہے اور قسم کھا رکھی ہے. اب قسم سے بچنے کے لیے, قسم کو توڑنے, قسم کے ٹوٹنے سے بچنے کے لیے, کفارہ یمین سے بچنے کے لیے اب کیا صورت ہے؟ بہت سارے علماء کے پاس ہو گئے, بہت سارے فقہا کے پاس گئے اس زمانے کے, سب نے کہا کہ جاؤ امام اعظم کے پاس, اس لائن مسئلے کا حل وہی نکلے گا. چنانچہ سرکار امام اعظم کے پاس ایک آیا تو فرمایا کہہ رہے یہ کون سا تقریب کا ایک مسئلہ ہے, یہ تو بالکل آسان مسئلہ ہے. کہا حضور آسان آپ سمجھ رہے ہیں, کتنے علماء کے پاس میں گیا سب بول رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے, کیسے ہوگا؟ سرکار امام اعظم نے فرمایا کہہ رہے کچھ نہیں, یہ قرآن شریف دینے بیٹی کے ذہن میں سب کچھ سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے قرآن میں؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ بولا رقب بولا یاد اللہ کی کتاب مبین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی خشکی ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو, سب کو اللہ نے رکھ دیا, جا دے دے تیری قسم پوری ہو جائے گی سبحان اللہ. یہ ذہانت سرکار امام اعظم, یہ فطانت تھی سرکار امام اعظم کی, بھی اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ تھا, اور اسی بنیاد پر آپ نے فقہ کے دقیق سے دقیق مسائل کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ سلجھا دیا. اور اس کے بعد جب آپ کے طلبہ سلامتہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد میں بحث ہوتی اور ان دونوں میں تکرار ہوتی, بڑی آسانی کے ساتھ آپ مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے. میرے دوستو, ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار امام اعظم ہم وہ حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جو علم اور تقوی دونوں کے مرکز تھے, جو علم اور تقوی دونوں کے جامع تھے, جامع و صفا شخصیت تھے, اتنے بڑے متقی پرہیزگار, تقوی کا ان کے عالم ہی, تقوی کے ایک مثال سمجھیے, ایک مثال کا یہ مسئلہ انہوں نے بنایا کہ اگر نجاست غلیظہ کی چیتے پڑتے ہیں, اگر وہ ایک درہم یعنی آج کل کے حساب سے ایک روپیے کا سکہ جو ہے اس کے برابر سے کم ہے, ایک درہم سے کم نجاست غلیظہ ہے, تو دھونا فرض نہیں ہے, بغیر بھولے بھی نماز ہو جائے گی. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن ایک درہم ہو جائے, ایک درہم کی مقدار کو پہنچ جائے تو دھونا فرض ہو جائے گا. یہ مسئلہ اب خود ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ راستے میں کہیں جا رہے تھے, گوبر کے شیشے آپ کے کپڑے پر پڑے, کسی جانور نے راستے میں بہانہ کیا ہوگا یا پیشاب کیا ہوگا, وہ شیشے آپ کے کپڑے پر پڑے, وہ ایک درہم سے بہت ہی کم تھے, بہت تھوڑا تھے, مگر پھر بھی گونا فر نہیں تھا, مگر پھر بھی آپ جو ہے چلے گئے حوض میں تالاب کے پاس, اور تالاب میں بیٹھ کر کے آپ خود ہوئے, کتنے میں آپ کا ایک شاگرد پہنچا, اس نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا گوبر کے کچھ چھیٹے پڑ گئے تھے, پڑ گئے تھے, اس کو میں دھو رہا ہوں. اس نے غور کیا تو کہا حضور یہ تو ایک درہم سے بہت ہی کم ہے, آدھا درہم کیا پونا درہم بھی نہیں ہے, تو آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت تھی, بعد میں کھولتے اس کے نام سے. آپ کا تو خود یہ فتوا کا مسئلہ ہے, آپ کا خود یہ فتوا ہے کہ اگر ایک درہم سے کم ہے تو دھونا فرض نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے دھونے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میرا وہ فتوا تھا, یہ میرا تقوا ہے, وہ فتوا تھا یہ تقوا ہے, تقوا اور ہے فتوا اور ہے, فتوا کی منزل اور ہے, تقوا کی منزل اور ہے. دیکھو امام اعظم اتنے بڑے متقی کہ رات بھر قرآن کریم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے ختم کرتے, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے 30-12 قرآن زبانیں پڑھتے, حافظ قرآن کے بھی قریب تھے, رمضان شریف میں 60 ختم قرآن کرتے تھے ایک رمضان میں 3 مہینے, یعنی ہر دن 2 ختم, ایک ختم آپ تراوی میں پڑھاتے تھے, ایک ختم تو تراوی میں, 30 ختم تراوی میں, یعنی ہر روز ایک قرآن تراوی میں, اور ایک ختم قرآن تراوی میں روز سنانے کے بعد پھر جب آپ اپنی نفل شروع کرتے تو اس میں بھی صبح ہوتے ہوتے ختم بھی پڑھ لیتے, اللہ نے ان کے وقت میں بھی اتنی برکت دی تھی. تو اس طریقے سے روزانہ 2 ختم قرآن کرنے کا اثر حاصل ہوتا تھا, اور ایک مہینے پورے رمضان میں 60 ختم قرآن کریم کا آپ دور کر لیتے تھے اور پڑھ لیا کرتے تھے سبحان اللہ. کون ہے اس زمانے میں کرنے والا؟ جب آپ کا مثال ہوا تو آپ کے پڑوس میں یہودی کا گھر تھا, اس کا بچہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے تو کھڑا ہے, تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ آدمی نہیں کھمبا ہے, یہ آدمی کیا سمجھتا تھا, آدمی نہیں بلکہ کھمبا ہے, پیلر ہے. جب آپ کا وصال ہوا تو کئی روز کے بعد اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا ارے اپنے پڑوس کے مکان میں ایک کھمبا دکھتے تھے, وہ کھمبا دو تین روز سے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ کھمبا نہیں تھا, وہ مسلمانوں کے امام امام اعظم تھے, پرسوں ان کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, اسی لیے وہ کھمبا نظر نہیں آ رہا ہے. اب بتاؤ اس قدر لمبا قیام ہوتا تھا, طویل قیام ہوتا تھا کہ دیکھنے والا انسان نہیں بلکہ کھمبا سمجھتا تھا, اور حقیقت میں وہ دین کے کھمبائی تھے, دین کے کھمبائی تھے, دین کے ستون ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف عطا فرمایا تھا. تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم, تقویٰ, دیانتداری ہر چیز میں بے مثال تھے. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سچی عقیدت و محبت رکھیں, اور اس کے بعد مسائل شریعہ کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں, سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہوں, اور سرکار امام اعظم کی یاد مناتے رہیں, اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ان کے مرتبہ انور پر رحمت النور کی خوب بارشیں برسائیں. پروردگار عالم نے موت بھی کتنی پیاری نصیب کی, سنو مرنے کا واقعہ سنو ان کے انتقال کا, کہ خلیفہ منصور جو بڑا ظالم تھا اس نے سرکار امام اعظم کو زبردستی کہا کہ آپ کو قاضی کا عہدہ قبول کرنا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں, قاضی کا عہدہ قبول نہیں کروں گا میں, اب میں نے کبھی ملازمت کی نہیں, میں نے دین کی خدمت پیسے کے لیے نہیں کیا ہے, اور کبھی دین کی خدمت سے پیسہ نہیں کمایا, میں نے کپڑا بیچ کر کے اور اس کے بعد اپنے گھر کی ضرورت پوری کیا, اور دین کی خدمت جو بھی کیا وہ فری میں کیا, فی سبیل اللہ کیا. اب آخری وقت میں بڑھاپے میں میں نوکری کرنے جاؤں, قاضی بن جاؤں خلیفہ کا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور قاضی کا عہدہ بھی بہت ذمہ داری کا ہوتا ہے, اس لیے میں اسے ڈرتا ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, میں قاضی کا عہدہ قبول نہیں کروں گا. لہٰذا اسی جرم میں اس ظالم خلیفہ نے, اس ظالم بادشاہ نے اس وقت آپ کو گرفتار کر کے قید کر دیا. جب قید خانے آپ کے قید ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو قید خانے میں ہی علم کے پیاسے آنے لگے, علم کی شمع جہاں روشن ہوگی پروانے وہیں آئیں گے. اب پروانے ٹوٹ پڑے, پروانے ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے, یہاں تک کہ ہزاروں ہزار آدمی روزانہ آپ کے حلقے درد میں شریک ہونے لگا, اور وہیں پر جو ہے علم میں فقہ کا درد ہونے لگا, وہیں پر کی آپ چلنے لگا, وہیں پر دین کی خدمت ہو رہی ہے اور علم کی نشو شاخ ہو رہی ہے. اب یہ سبق جو ہے پابندی تو نہیں لگا سکا, اس لیے کہ ساری عوام بیدار ہو جاتی, بگڑ جاتی. تو اس ظالم نالائق نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا, اور آپ کے کھانے میں جب زہر ملا دیا اور آپ کو خبر ہی نہیں, زہر لے کر کے آپ کو شہید کیا اس نے, تو زہر کھانے میں زہر ملا دیا. جب کھانا آپ نے کھا لیا تب آپ کو محسوس ہوا کہ اس کھانے میں زہر معلوم ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اب میری یہ آخری نماز ہے. اس کے بعد اس زہریلے کھانے کے بعد جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ میری موت یقینی ہے, تو آپ اس وقت تک سجدے ہی میں رہے جب تک کہ روح کا پتے ان سے پرواہ نہیں کرے, اور سجدے میں جا کر کے اس جان کو جان ابھی کے حوالے کیا. کتنی پیاری موت ہے, سجدے میں جا کر کے اور سبحان ربی العالی پڑھتے ہوئے رب کی تسبیح کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے, جان جان ابھی کے حوالے کر دیا. ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان, سبحان اللہ. ہر کس نمیر لا کے برج زندہ شد بھائی سب اکبر جرید عالم زبان ماں, اور یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر اسفت مارا صاحب بے لیا. اللہ والوں کی بارگاہ کی چند لمحے کی صحبت یا ان کا ذکر جو ہے وہ ہزار سال کے سو سال کی بات سے بہتر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے رہیں, اور ان کی یاد ان کی سیرت پاک کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور ان بزرگوں کے خوشی و برکات سے مالا مال ہوں. پروردگار عالم سرکار امام اعظم کا مرتبہ کے مرتبہ زیادہ بلند فرمائے, اور ہمیں ان کی خوشی و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.